الحمد لله الحمد لله وقاويه نصمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. میرے ساتھ مل کے پڑھیے بابا زیب اللہ الصلاه والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو دین مبین کا نور کامل عطا فرما. برادر نے ملت جیسا کہ آپ کے علم میں کہ گزشتہ نشست میں میں نے اسی آیت مقدسہ کو عنوان بیان بنایا تھا کہ جو آیت مقدسہ آج بھی میں نے خطبہ شریف کے بعد تلاوت کی ہے، اور اس آیت مقدسہ سے متعلق ایمان کو جلا بخشنے والی باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، آج بھی اسی پر گفتگو کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے توفیل میری مدد فرمائے اور گفتگو میں آسانی پیدا فرمائے. فرمایا گیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو. ایک صاحب نے بڑی شاندار بات کی اور بڑا شاندار نقطہ لکھا، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اپنی زبانوں کو سبحان اللہ اور ماشاءاللہ سے تر رکھیے گا. فرماتے ہیں کہ قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے احکامات ارشاد فرمائے، نماز سے متعلق، روزے سے متعلق، حج سے متعلق، زکوٰۃ سے متعلق، لیکن کسی حکم میں یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کرتا ہوں اور تم بھی یہ کرو. فرماتے ہیں کہ ہاں، جب اپنے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی افضلیت، مقام اور مرتبے اور بلندی کی بات آئی تو گویا فرمایا، اے ایمان والو، جانتے ہو کہ میری بارگاہ میں میرے محبوب کا کیا مقام ہے؟ فرمایا، میں اپنے محبوب پہ درود بھیجتا. اے ایمان والو، تم بھی میرے محبوب پہ درود بھیجو. اللہ اکبر. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اہل علم فرماتے ہیں، دوسرا شاندار نقطہ آپ کی ذوق کی نظر کرتا، فرماتے ہیں کہ قرآن مجید و فرقان حمید نے بہت سے انبیاء کرام و مرسلین اعظام کی تعریف و توصیف بیان فرمائی. مثلا حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے قرآن مجید و قرآن حمید نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ سب کے سب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرے. اللہ اکبر، کتنی افضلیت کی بات کہ اللہ تعالی نے حکم دیا اور تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیا. آئیے صاحب روح البیان بڑا شاندار نقطہ لکھتے، فرماتے ہیں جو اعزاز و اکرام اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو درود شریف کے حوالے سے عطا فرمایا وہ اس اعزاز و اکرام سے بہت بلند اور بہت بڑا ہے کہ جو اللہ تعالی نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے سے سجدہ کروا کے عطا فرمایا. فرماتے اس لیے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اعزاز و اکرام میں اللہ تبارک و تعالی خود شریک ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو،
تم بھی میرے محبوب پہ درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو. اللہ اکبر. یہ دوسرا نقطہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. تیسرا نقطہ, یہ جو اہل علم وہ سمجھ جائیں, مبصرین کرام فرماتے ہیں اس آیت مقدسہ کو اللہ تبارک و تعالی نے انا سے شروع فرمایا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, فرماتے انا سے شروع فرمایا. کیوں, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب دیتے ہیں, فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ لفظ انا نہایت تاکید پر دلالت کرتا ہے, یعنی یہ قطعی بات ہے, اس میں ذرہ برابر کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ہر وقت ہمیشہ درود بھیجتے رہتے ہیں. فرماتے ہیں یہ سلسلہ ہر آن ہر ساتھ ہر لمحہ جاری و ساری رہتا ہے. فرماتے انا اس وجہ سے فرمایا, کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اب جانتے ہیں ہمارے اندر بھی بعض لوگ ایسے جو لکیر کے فقیر, یہ کسی نہ کسی طرح بس اعتراض کرنا یہ ان کا کام ہے, مزاج ہے. سوال یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود بھیجتے ہیں تو پھر ہمیں درود بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, باز ہے نا ہمارے اندر سر پھرے لوگ کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں تو پھر ہمیں درود بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو سوال ہو سکتا ہے کوئی یوں بھی کر دے کہ جب اللہ تعالیٰ ہی اپنے محبوب پہ درود بھیجتا ہے پھر فرشتوں کو اور ہمیں حضور علیہ السلام پہ درود بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھو یہ حکم اللہ دے رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان والو تم میرے محبوب پہ درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کر. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے, یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے, اے ایمان والو تم میرے محبوب پہ درود بھیجتے رہا کر, سلام بھیجتے رہا کر. اور یہاں پر بعض ذہن یہ کہتے ہیں صاحب کہ کیا ضرورت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. اللہ اکبر. اس کا جواب یہ ہے کہ کل اس سوال پہ سوچ رہا تھا تو جواب یہ ذہن میں آیا اور اس کو میں نے لکھا کہ ہمارا حضور علیہ السلام پہ درود بھیجنا اس وجہ سے نہیں ہے کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام ہمارے درود پاک کے محتاج ہیں. مجھے بتاؤ کیا ایسا ہے؟ کیا کوئی مسلمان ایسے سوچ سکتا ہے؟ اللہ اکبر, نہیں سوچ سکتا. تو ہمارا حضور علیہ السلام پہ درود بھیجنا اس وجہ سے نہیں کہ معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ہمارے درود کے محتاج ہیں. ہم حضور پہ درود بھیجیں گے تو حضور کی شان بڑھے گی, اور ہم حضور پہ درود نہیں بھیجیں گے تو حضور کی شان نہیں بڑھے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. دیکھیں نا, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندو میرا ذکر کرو, اور ہم بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے بتاؤ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سبحان اللہ کہلوانے کہنے کا, جو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ, کیا اس کا محتاج ہے؟ ہم سبحان اللہ کہتے رہیں گے تو معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی پاکی اور بڑھتی چلی جائے گی, یا ہم سبحان اللہ کہنا چھوڑ دیں گے تو معاذ اللہ کیا اللہ تعالیٰ کی پاکی میں کوئی فرق آئے گا؟ نہیں آئے گا. اللہ اکبر. یاد رکھو, سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, بالکل ایسا ہی معاملہ کہ جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ مولا تو پاک ہے, اللہ تو پاک ہے, اللہ تو پاک ہے, تو میرے والد محترم علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پاک کر دیتا, اللہ تعالی ہمیں پاک کر دیتا. تو جب ہم حضور پہ درود بھیجتے ہیں اور درود بھیجتے رہتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب کے پسندیدہ غلاموں میں شامل کر لیتا ہے. تو آؤ آج حضور پہ درود بھیجتے ہیں میرے ساتھ مل کے پڑھنا، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. یہ میں آگے بتاؤں گا، یہ جو ہم نے حضور پہ درود پڑا یہ ہمارے آقا کی بارگاہ میں پہنچ گیا. اور کس شان سے پہنچا؟ اس شان سے پہنچا کہ ہمارا بھی ذکر ہو گیا سرکار کی بارگاہ میں اور ہمارے والدین کا بھی ذکر ہو گیا. یا رسول اللہ، فلاں آپ کا غلام جو فلاں کا بیٹا ہے اس نے آپ پہ درود بھیجا ہے. اللہ اکبر. تو ہماری حاضری سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لگ گئی. آئیے بار بار حاضری لگاتے ہیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. آئیے حضرت علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر روح المانی میں فرماتے ہیں، بڑا شاندار نقطہ لکھا، اپنی زبان کو سبحان اللہ سے در رکھیے گا. فرماتے اللہ تعالی نے امت محمدیہ کے بغیر کسی امت کو یہ حکم نہیں دیا کہ وہ اپنے محبوب پہ درود و سلام بھیجے. بس یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ امت محمدیہ کو حکم دیا کہ وہ اللہ کے محبوب پہ درود و سلام بھیجے. تو بھیجتے ہیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایک بڑا اعتراض کھڑا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ شاہ صاحب قرآن تو فرما رہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس آیت میں ہم مسلمانوں کو اللہ تعالی نے حضور پر درود بھیجنے کا حکم دیا نا، اے ایمان والو تم میرے محبوب پہ درود بھیجو. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو سوالات آتے ہیں، دماغ میں اٹھتے ہیں، اس کو لکھتا ہوں، پھر اس کے جوابات بھی لکھتا ہوں کہ ہمیں تو حکم دیا اللہ تعالی نے مومنوں تم بھیجو، میرے محبوب پہ درود و سلام بھیجو. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو اپنے محبوب پہ درود بھیج. رب فرماتا ہے تم بھیجو، ہم کہتے ہیں مولا تو بھیج. اللہ اکبر. یعنی اللہ تعالی نے جس چیز کا حکم بندوں کو دیا بندوں نے وہ چیز اللہ کی طرف لوٹا دی. اب یہ ایک سوال ہے، ایک اعتراض ہے، آئیے اس کے چند جوابات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. کوئی اگر یہ سوال آپ کی خدمت میں کرے تو جواب دے سکتے ہیں کہ ہم یہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس کی تعلیم ہمیں خود پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دی. جیسا کہ گزشتہ نشست میں میں نے آپ کو بتایا کہ صحابہ کرام نماز کے دوران تشہد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام ان الفاظ میں بھیجا کرتے تھے، اللہ السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. صحابہ کرام جب سلام بھیجتے ان الفاظ میں بھیجتے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت کعب بن اجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب درود و سلام والی یہی آج جو میں نے تلاوت کی ہے اور بار بار کر رہا ہوں نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ پر سلام بھیجنا تو جان لیا مگر آپ پر ہم درود کیسے بھیجیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یوں کہا کرو، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. جو درود ابراہیم میں ہے حضور نے آخر تک تعلیم فرمایا، فرمایا اس طریقے سے مجھ پہ درود بھیجا کرو، تو کوئی اگر یہ اعتراض کرتا ہے تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ اس کا حکم ہمیں خود جانے کانات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، ایک جواب. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ ہمارا یہ درخواست کرنا اللہ تعالی سے کہ تو درود بھیج اپنے محبوب پر، یعنی رحمت خاص نازل فرما حضور پر، یہ بات اس سے بھی زیادہ اہم ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی ہدیہ حضور کی خدمت میں بھیجیں. ہم کہتے ہیں مولا تو بھیج، اب رب جو بھیجے گا اس میں زیادہ عظمت ہے یا ہم جو بھیجیں گے اس میں زیادہ عظمت ہے؟ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مولا تو بھیج. اور علامہ سخاوی رحمت اللہ تعالی نے اس سوال کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد اپنی مشہور زمانہ کتاب قول بدیع میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی پاک ذات میں، بڑا شاندار جواب دیا، فرماتے حضور علیہ السلام کی پاک ذات میں کوئی عیب نہیں ہے، اور ہم سراپا عیوب ہیں، سراپا نقائص ہیں. جس شخص میں بہت عیب ہو وہ ایسے شخص کی کیسے ثنا کر سکتا ہے کہ جو پاک ہو؟ اس لیے ہم اللہ ہی سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہی حضور پہ درود بھیجے تاکہ پاک رب کی طرف سے پاک نبی پر درود پہنچ جائے. اللہ اکبر، کتنی شاندار بات کی. پھر علامہ سقاوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضور پر نہایت کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے اور اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، اس پر ہمیشہ اختیار کرنی چاہیے. اس لیے کہ کثرت درود یہ محبت کی علامات میں سے ہے، اور فرماتے فمن احب شیئا اکثر من ذکره، جس کو کسی سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر وہ کثرت سے کرتا ہے. تو جب تم کہتے ہو کہ ہمیں آمنہ کے لال سے محبت ہے، تو پھر آمنہ کے لال پہ کثرت سے درود بھیجتے کیوں نہیں ہو؟ آؤ بھیجتے ہیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علامہ سقاوی نے کمال کر دی، حضرت امام زید العابدین رضی اللہ تعالیٰ کا قول نقل کرتے، امام زید العابدین شہزادہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں، سبحان اللہ کہہ دینا بابا سے بولے، فرماتے حضور پہ کثرت سے درود بھیجنا یہ سنی ہونے کی علامت ہے. حضور پہ کثرت سے درود بھیجنا یہ سنی ہونے کی علامت ہے. اللہ اکبر، کیا شان ہے. حافظ عز الدین بن سلام کہتے ہیں، بڑی شاندار بات، فرماتے ہمارا درود حضور کے لیے سفارش نہیں ہے، اس لیے کہ ہم جیسا حضور کے لیے سفارش کیا کر سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں محسن کے احسان کا بدلہ دینے کا حکم دیا، اور حضور سے بڑھ کر کوئی محسن اعظم نہیں ہے. ہم چونکہ حضور کے احسانات کے بدلے سے عاجز تھے، تو اللہ رب العزت نے ہمارا عجز دیکھ کر ہم کو اس بدلے کا طریقہ بتایا کہ درود پڑھا جائے، اور چونکہ ہم اس سے بھی عاجز تھے اس لیے ہم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا تو ہی اپنے شان کے مطابق اپنے محبوب پہ درود بھیج. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد. اللہ اکبر. اب ایک راز اور سامنے کھڑا ہوا، ایک سوال اور سامنے کھڑا ہوا ہے. سوال یہ ہے، اور جتنے سوالات کھڑے ہو الحمدللہ اس کے جوابات دینے میں بڑا مزہ آتا ہے، بڑا لطف آتا ہے، بڑا سرور ملتا ہے، دل خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام ہم سے لے رہا ہے. سوال یہ ہے کہ صاحب آپ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب پہ درود بھیجو سلام بھیجو، اور آپ سارے علماء کہتے ہیں، تو ذرا یہ تو بتائیں کہ حضور پر کب سے درود بھیجا جا رہا ہے؟ ذرا یہ بتائیں کہ حضور پر کب سے درود بھیجا جا رہا ہے؟ تو میں کہتا ہوں اس کا جواب اسی آیت مقدسہ میں موجود ہے، اور اسی آیت مقدسہ کا لفظ ہے نبی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اب دیکھنا ہوگا کہ ہمارے حضور نبی کب سے ہیں، اور ربیع الاول شریف کا مہینہ آ رہا ہے نا، چلو اسی کے ساتھ ملا لیتا ہوں. دوسری بات، ہمارے رسول نور کب سے ہیں، نبی کب سے ہیں، نور کب سے ہیں؟ آئیے دونوں کو دیکھتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. ذرا کہو نا سبحان اللہ، ابھی میں کہوں تو کجا من کجا تو سب کہتے ہو سبحان اللہ. یہ تو سرکار کی حدیث ہے، سرکار اپنی تعریف خود بیان فرما رہے ہیں، تو پھر ہماری زبان سبحان اللہ کیوں نہیں کہتے؟ فرمایا حضور نے، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان میں تھے. حضور پہ درود کب سے بھیجا جا رہا ہے یہ دیکھنا ہوگا حضور نبی کب سے ہیں. فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان میں تھے. دوسری حدیث، كنت نبيا وآدم بين الطين والماء. میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. تیسری حدیث، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا حضور سے، قال متى وجبت لك النبوة یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ پر نبوت کب واجب ہو گئی؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا، یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی جی کا من نوری ہی. میں نے حضور سے عرض کی آپ کب سے نبی ہیں؟ تو فرمایا رسول اللہ نے، اے جابر، بے شک اللہ تعالی نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. اللہ اکبر. اس حدیث کو امام عبد الرزاق جو کہ امام بخاری کے استاد ہیں اپنی سند سے روایت کیا. ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا، جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ اپنی عمر کے بارے میں تو میں نہیں جانتا. اللہ اکبر. وہ سرکار معراج پہ پوچھتے رہنا، جبریل یہ کون ہے، یہ کیا ہے، یہ کون ہے، یہ کیا ہے، تو ان کو تو خوشیوں کی سندیں مل گئی، کولے مٹکانے شروع کر دیے کہ حضور کو تو علم غیب ہے ہی نہیں، حضور جبریل سے پوچھ رہے ہیں، جبریل بتاؤ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. آؤ اب سرکار جبریل سے پوچھ رہے ہیں، جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ سرکار نے وہاں اس لیے پوچھا، جبریل سب کچھ بنا میرے ہی سامنے ہے اور یہ سب میرے نور سے ہی بنا ہے، مجھے تو معلوم ہے تم کافی عرصے سے یہاں پہ رہتے ہو، تم سے اس لیے پوچھ رہا ہوں. اللہ اکبر. اب سرکار نے پوچھا، جبریل یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ عرض کی، میرے آقا میں نہیں جانتا. اور بخاری کی حدیث، میں نہیں جانتا، ہاں چوتھے حجاب اقدس میں ایک نوری تارہ چمکتا تھا جو 70,000 سال کے بعد نکلتا تھا، اس کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ اپنی عمر کے بارے میں نہیں جانتا، اتنا جانتا ہوں چوتھے حجاب اقدس میں ایک نوری تارہ چمکتا تھا جو 70,000 سال کے بعد نکلتا تھا، اس کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. حضور نے فرمایا، مجھے رب کی عزت و عظمت کی قسم، اے جبریل وہ نوری تارہ میں تھا. مجھے اپنی عزت و مجھے اپنے رب کی عزت و عظمت کی قسم، وہ نوری تارہ میں تھا. اور ایک جگہ میں نے پڑھا، سرکار نے جبریل کو قریب بلایا، اپنا امامہ شریف اٹھایا، فرمایا جبریل دیکھو یہاں تمہیں کچھ دکھائی دیتا ہے. عرض کی، آقا یہ تو وہی نوری تارہ ہے جو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. سرکار پہ درود کب سے بھیجا جا رہا ہے یہ دیکھنا ہوگا، سرکار نبی کب سے ہیں.
یہ دیکھنا ہوگا سرکار نور کب سے ہے. آگے بڑھو. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا رب کریم نے اس نور کو چار حصوں میں تقسیم فرمایا، پہلے سے قلم، دوسرے سے لوح، تیسرے سے عرش، پھر چوتھے کے چار حصے کیے. پہلے سے ملائکہ حاملین عرش، جو ملائکہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، دوسرے سے کرسی اور تیسرے سے فرشتے، پھر چوتھے کے چار حصے کیے. پہلے سے مومنین کی آنکھوں کا نور، دوسرے سے مومنوں کے دلوں کا نور جو معرفت الہی ہے، تیسرے سے دین کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نور پیدا کیا، اور چوتھے سے نور ایمان، نور عرفان اور نور ایقان کو پیدا فرمایا. حضور نبی کب سے ہیں؟ حضور نور کب سے ہیں؟ اب ایک بڑی سالڈ بات کرتا ہوں، یہ ساری باتیں سالڈ بات کرتا ہوں. ایمان جو موٹھے گا، مادہ پہلے ہوتا ہے، چیز بعد میں ہوتی ہے. لوہا ہوتا ہے تو تلوار بنتی ہے، لکڑی ہوتی ہے تو کرسی اور میز بنتی ہے، اینٹ ہوتی ہے تو مکان بنتا ہے. اگر پہلے مادہ ہی نہ ہو تو چیز کیسے بنے گی؟ آگ، ہوا، پانی، مٹی، انہیں عناصر اربع کہتے ہیں جس سے انسان بنتا ہے. آگ، ہوا، پانی، مٹی نہیں ہے، نور مصطفیٰ ہے. وجود جبریل کا نہیں ہے، نور مصطفیٰ ہے. حضرت آدم کا وجود نہیں ہے، نور مصطفیٰ ہے. اب سوچو اللہ کب سے اپنے محبوب پہ درود بھیج رہا ہے؟ اس وقت سے درود بھیج رہا ہے جب کب بھی نہیں تھا. اس وقت سے محبوب پہ درود بھیج رہا ہے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اول ما خلق اللہ نوری وکل خلائق من نوری وانا من نور اللہ. سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو تخلیق فرمایا اور تمام مخلوق کو میرے نور سے، اور میں اللہ کے نور سے ہوں. ابو ہریرہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا من نور اللہ وکل مؤمن من نوری. فرمایا حضور نے، میں اللہ کے نور سے ہوں اور تمام مومن میرے نور سے ہیں. کیا شان احمدی کا، چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں، ہر شجر میں محمد کا ظہور ہے. اللہ اکبر. ساری تخلیقات الہیہ میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے ہیں. میرے اعلی حضرت جون کے کہتے ہیں، ہے انہی کے دم سے باغ عالم میں بہار. وہ نہ تھے عالم نہ تھا، گر وہ نہ ہو عالم نہ ہو. غنچے ماؤہا کے جو چٹکے دنا کے باغ میں، بلبلے سدرہ تک اس کی بو سے محرم نہیں. یہ ساری چیز بنی ہے تو نور مصطفیٰ سے بنی ہے. اللہ نے اپنے محبوب پر اتنی رحمتیں نازل فرمائی، اتنی رحمتیں نازل فرمائی، اتنی رحمتیں نازل فرمائی کہ محبوب کو رحمت للعالمین بنا دیا. اللہ اکبر. کیا شان ہے پیارے آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی. اللہ اکبر. آئیے، اب کون سے ایسے درود ہیں جنہیں حضور خود سماعت فرماتے ہیں؟ کون سے درود ایسے ہیں جنہیں میرے آقا خود سماعت فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر. حضور نے ارشاد فرمایا، مجھ پر جمعے کی رات اور جمعے کے دن، یہی دن آج کا، درود شریف کثرت سے پڑھا کر، کیونکہ باقی دنوں میں فرشتے تمہارا درود پہنچاتے رہتے ہیں، مگر جمعے کی رات اور جمعے کے دن مجھ پر جو درود شریف پڑھا جاتا ہے
اس کو میں مصطفیٰ خود اپنے کانوں سے سنتا ہوں. اللہ اکبر. اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اہل محبت کا درود بھی میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں. اللہ اکبر. اہل محبت کا درود بھی میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں. ایک جگہ فرمایا جو شخص میری قبر کے پاس درود و سلام پڑھتا ہے میں اس کو خود سنتا ہوں, اور جو شخص دور دراز جگہ سے مجھ پہ درود بھیجتا ہے وہ مجھے پہنچایا جاتا ہے. اب اہل علم میں ایک بحث چلی کہ درود پہنچاتا کون ہے سرکار کی بارگاہ میں, ایک بات, اور دوسری بات یہ ہے کہ درود کس طرح سے پہنچایا جاتا ہے. تو علماء فرماتے ہیں حضور کے دربار میں درود پہنچانے کا کام فرشتوں کا ہے. اب دیکھیے آپ, امام قرطبی اپنی تفسیر میں عبد الرحمن ابن عوف سے روایت کرتے ہیں حضور نے فرمایا میری وفات کے بعد تم میں سے جو شخص بھی مجھ پر سلام بھیجے گا اسے جبریل امین اپنے ساتھ لے کر میرے پاس حاضر ہوں گے. اب یہ بات ہو رہی ہے وسال وصال کے بعد, یہ حضور خود فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں میری وفات کے بعد تم میں سے جو شخص بھی مجھ پہ درود و مجھ پر سلام بھیجے گا اسے جبریل امین اپنے ساتھ لے کر میرے پاس حاضر ہوں گے, عرض کریں گے فلاں شخص نے جو فلاں کا بیٹا ہے آپ پر سلام بھیجا ہے, میں جواب میں کہوں گا اس پر بھی سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو. وفات کے بعد. اللہ اکبر. آگے بڑھتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے بہت سے فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں سیاحی کرتے ہیں یعنی زمین پر پھرتے رہتے ہیں, اور میرا جو امتی مجھ پہ سلام عرض کرتا ہے وہ اس کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بے شمار فرشتے زمین پر پھرتے رہتے ہیں اور میری امت کا درود مجھ تک پہنچاتے رہتے ہیں, پتا چلا درود بھی سرکار تک پہنچتا ہے اور سلام بھی سرکار تک پہنچتا ہے. حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں حضور نے فرمایا میرے اوپر جمعے کے دن کثرت سے درود بھیجا کرو, اس لیے یہ ایسا مبارک دن ہے کہ فرشتے اس دن نازل ہوتے ہیں. جب کوئی شخص مجھ پہ درود بھیجتا ہے تو وہ درود اس کے فارغ ہوتے ہی مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا وصال کے بعد بھی, یا رسول اللہ کیا وصال کے بعد بھی؟ حضور نے فرمایا ہاں وصال کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے, اللہ کے نبی زندہ رہتے ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ شان. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں حضور نے فرمایا مجھ پر کثرت سے درود پڑا کرو, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر کیا ہے, جب میرا امتی مجھ پہ درود پڑتا ہے وہ فرشتہ کہتا ہے یا رسول اللہ فلاں کے بیٹے فلاں نے آپ پر درود شریف پڑا ہے. اللہ اکبر. کیا شان ہے. اللہ اکبر. آگے بڑھتے عمار ابن یاسر فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اے عمار اللہ کا ایک فرشتہ ہے جسے اللہ نے ساری مخلوق کی باتیں سننے کی قدرت عطا فرما رکھی ہے. فرشتے کو قدرت ہے, آقا کو قدرت نہیں ہے؟ جس زبان میں درود, جس زبان میں آپ سرکار پہ سلام بھیجے فرشتہ سنتا ہے پہنچاتا ہے, خود سرکار کو پتا نہ ہو. معاذ اللہ, سبحان معاذ اللہ. ایسے لوگوں سے ہمیں دور رکھے جو اس طرح کے فتنے پیدا کرتے ہیں. فرمایا حضور نے عمار اللہ نے ساری مخلوق کی باتیں سننے کی قدرت عطا فرما رکھی ہے, ایک فرشتہ ہے وہ میرے انتقال کے بعد میری قبر پر قیامت تک کھڑا رہے گا, اس فرشتے کا کام یہ ہوگا کہ میرا جو امتی مجھ پہ درود پڑے گا اس کا درود مجھ تک پہنچائے گا, فلاں شخص جو فلاں کا بیٹا ہے
اس نے اتنی بار آپ پہ درود پڑا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کے ہر درود کے بدلے اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اگر اس نے درود زیادہ بار پڑا ہوگا اللہ زیادہ رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے کہ فرشتے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو ہے وہ درود پہنچاتے ہیں، اور درود کس طرح سے پہنچایا جاتا ہے یہ دو حدیثیں سن لے۔ حضور فرماتے ہیں میرے وصال کے بعد میری امتی کی طرف سے جو مجھ پہ درود و سلام بھیجا جائے گا اسے ملک الموت اللہ کے حکم سے قبض کر کے میری قبر پہ پہنچائے گا اور کہے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں بن فلاں نے آپ کی امت سے آپ پر درود و سلام بھیجا ہے، میں کہوں گا میری طرف سے 10 رحمتوں کے نزول کی دعا پہنچاؤ اور کہو کہ میری شفاعت تیرے واسطے حلال ہو گئی۔ پھر وہ فرشتہ آسمان پہ اعلان کرتا ہے کہ اے اللہ فلاں شخص نے تیرے محبوب پہ درود بھیجا ہے، اللہ فرماتا ہے میری طرف سے بھی اس پر 10 رحمتیں نازل کر دو۔ درود سرکار کی بارگاہ میں بھی پہنچ رہا ہے، رب کی بارگاہ میں بھی پہنچ رہا ہے، سرکار بھی اجر عطا فرما رہے ہیں اللہ اکبر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اجر عطا فرما رہا ہے۔ جو لوگ درود بھیجتے ہیں، میں نے گزشتہ نشست میں بھی کہا تھا سرکار الحمدللہ ایک ایک کو جانتے ہیں۔ آئیے سنیے ذرا، اب میں واقعات کی طرف آتا ہوں، کسی کو دیکھنا ہو تو کتاب کا نام سادت الدارین صفحہ نمبر 124۔ دو طریقے سے یہ واقعہ آیا، دونوں طریقے سے سنا دیتا ہوں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں حضرت ابو بکر بن مجاہد، یہ بہت بڑے بزرگ ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس تھا کہ حضرت شیخ شبلی تشریف لائے، تو ابو بکر بن مجاہد اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ان سے معانقہ کیا، گلے ملے اور دونوں آنکھوں کے درمیان میں بوسہ دیا۔ میں نے عرض کی آپ شبلی کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں، حالانکہ بغداد والے تو انہیں دیوانہ خیال کرتے ہیں۔ تو ابو بکر بن مجاہد نے فرمایا میں نے ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جو میں نے رسول اللہ علیہ السلام کو ان کے ساتھ کرتے دیکھا ہے، اور وہ یوں ہے کہ میں عالم رویا خواب میں حضور کے دیدار سے مشرف ہوا ہوں، دیکھا کہ خواجہ شبلی وہاں حاضر ہوئے تو سید دو عالم علیہ السلام نے قیام فرمایا، حضور شبلی کے لیے کھڑے ہو گئے، قیام فرمایا اور ان کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ شبلی پر اتنی عنایت کس وجہ سے، بغداد والے تو اسے دیوانہ خیال کرتے ہیں۔ فرمایا ابو بکر بن مجاہد یہ جو شبلی ہے نا یہ ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فان تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس کے بعد تین بار کہتا ہے صلی اللہ علیہ کا یا سیدنا محمد، صلی اللہ علیہ کا یا سیدنا محمد، صلی اللہ علیہ کا یا سیدنا محمد۔ پھر خواجہ شیخ شبلی تشریف لائے تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے۔ اللہ اکبر، یہاں یہ بات تو ذکر ہوئی، لیکن آئیے دوسری بات۔ بعض محققین فرماتے ہیں، یہ ہماری اصلاح فرمائی کہ حضور کے ذاتی نام میں نامی اسم گرامی کے ساتھ اگر خطاب ہو تو وہاں صفاتی نام ذکر کرنا چاہیے، پھر یا محمد نہیں کہنا چاہیے، یا رسول اللہ کہنا چاہیے، یا حبیب اللہ کہنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں ابو القاسم خفاف یا خفاف کہتے ہیں جب حضرت ابو بکر بن مجاہد شیخ شبلی کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوئے تو شاگردوں نے چھ مگوئیاں کی، اور پھر حضرت ابو بکر بن مجاہد سے عرض کی آپ کے پاس جب مملکت کا وزیر علی بن عیسیٰ آتا ہے تو آپ اس کے لیے تو کھڑے نہیں ہوتے، اور جب شیخ شبلی آئے تو آپ کھڑے ہو گئے۔ فرمایا کیا میں اسے ایسے بزرگ کے لیے نہ کھڑا ہوں جس کا اکرام خود حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے؟ میں نے خواب میں حضور کریم علیہ السلام کی زیارت کی، مجھے فرمایا اے ابن مجاہد کل تیرے پاس ایک جنتی مرد آئے گا اس کی تعظیم کرنا. اس لیے میں نے شیخ شبلی کی تعظیم کی. پھر چند راتوں بعد مجھے خواب میں سرکار کی زیارت نصیب ہوئی. حضور نے فرمایا اے ابو بکر تجھے اللہ تعالی عزت عطا فرمائے جیسے تو نے ایک جنتی کی عزت کی. تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ شیخ شبلی کس اعزاز و اکرام کی وجہ سے کس وجہ سے اتنے اعزاز و اکرام کا مستحق ہو گئے؟ فرمایا سرکار نے یہ پانچوں نماز کے بعد مجھے یاد کرتا ہے درود پاک پڑھتا ہے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ کتنا عرصہ ہو گیا کہ شیخ شبلی یہ الفاظ پڑھتے ہیں؟ حضور نے فرمایا 80 سال ہو گئے اس کا معمول یہی ہے. تو ہم بھی پڑھتے ہیں صلی اللہ علی محمد. کوئی لب خاموش نہ رہے صلی اللہ علی محمد اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا واقعہ القول البدیع صفحہ 135 سعادۃ الدارین صفحہ 123 جذب القلوب صفحہ 265. سنو ایک نیک صالح بزرگ محمد بن سعید بن مطرف فرماتے ہیں میں نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا تھا اتنی مقدار درود پاک پڑھ کر سویا کروں گا. روزانہ پڑھتا رہا. ایک دن میں اپنے بالا خانے میں درود پاک پڑھ کر بیٹھا تھا کہ میری آنکھ لگ گئی. اتفاق سے میری بیوی اسی بالا خانے میں سوئی ہوئی تھی. کیا دیکھتا ہوں وہ ذات گرامی جس پر میں درود پڑھا کرتا تھا وہ ذات گرامی بالا خانے کے دروازے سے اندر تشریف لے آئی. حضور کے نور سے بالا خانہ جگمگا اٹھا. پھر محبوب کبریا صاحب لولاک میرے قریب تشریف لائے. فرمایا اے میرے پیارے امتی جس منہ سے تو مجھ پہ درود پڑا کرتا ہے آ میں اس منہ کو بوسہ دے دوں. تو میں نے کہا کیا نسبت ہے خاک کو؟ عالم پاک سے شرم آ گئی. میں نے اپنا منہ پھیر دیا. سرکار نے میرے رخسار پر بوسہ دیا. ایسی خوشبو مہکی جس کے آگے دنیاوی تمام خوشبوئیں پیش تھیں. اس خوشبو کی مہک کی وجہ سے میری بیوی بیدار ہو گئی. ہم کیا دیکھتے ہیں سارا گھر خوشبو سے مہک رہا ہے بلکہ میرے رخسار سے 8 دن تک خوشبو آتی رہی. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بزرگ فرماتے ہیں میں حج کرنے گیا. دیکھیں وقت میں برکت ہو گئی. میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے. محبوب کے درود کی بات ہو رہی ہے رب وقت میں برکت پیدا فرما رہا. ایک بزرگ فرماتے میں حج کرنے گیا تو دیکھا یہ میں ہر بہر باپ کو سنا رہا. دیکھا ایک آدمی کو جو ہر جگہ کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے. حرم شریف میں دیکھا درود پڑھ رہا ہے. طواف کرتے دیکھا درود پڑھ رہا ہے. منا میں دیکھا درود پڑھتا ہے. عرفات میں دیکھا درود پڑھتا ہے. قدم اٹھاتا ہے تو سرکار پہ درود بیچتا ہے. قدم رکھتا ہے تو سرکار پہ درود بیچتا ہے. آخر میں نے سوال کیا اے اللہ کے بندے یہاں ہر مقام کی علیحدہ علیحدہ دعائیں ہیں نوافل ہیں تو ہر جگہ درود پاک پڑھتا ہے؟ یہ سن کر اس نے بتایا میں اپنے والد کے ساتھ حج کے ارادے سے خراسان سے چلا. جب ہم کوفہ پہنچے تو میرا باپ بیمار ہو گیا اور پھر بیماری دن بدن بڑھتی چلی گئی حتیٰ کہ میرا باپ فوت ہو گیا. تو میں نے اس کے چہرہ کپڑے سے ڈھانپ دیا. تھوڑی دیر بعد جب میں نے باپ کے چہرے سے کپڑا اٹھایا تو دیکھا میرے باپ کا چہرہ گدھے کا سا ہو گیا تھا. میں بہت گھبرایا پریشان ہوا. مجھے تشویش لاحق ہوئی کہ میں کسی کو کیسے کہہ سکتا ہوں کہ تجہیز و تکفین میں میری مدد کرو. میں باپ کی میت کے پاس مغبون اور پریشان ہو کر اپنا سر زانوں میں ڈال کر بیٹھ گیا. اونگ آ گئی تو میں نے کیا دیکھا ایک بزرگ نہایت حسین و جمیل پاکیزہ صورت تشریف لائے. قریب آ کر میرے باپ کے چہرے سے کپڑا اٹھایا ایک نظر دیکھا دوبارہ ڈھانپ دیا. پھر مجھے فرمایا تو پریشان ہے؟ میں نے عرض کی میں پریشان اور غمگین کیوں نہ ہوں کہ میرے باپ کا یہ حال ہے؟ فرمایا تجھے بشارت ہو، اللہ نے تیرے باپ پر فضل و کرم کر دیا ہے۔ اور کپڑا ہٹا کے مجھے دکھایا تو میں نے دیکھا میرے باپ کا چہرہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے اور چودھویں کے چاند کی طرح چرا چمک رہا ہے۔ جب وہ بزرگ جانے لگے میں نے ان کا دامن تھام لیا، عرض کی آپ یہ تو بتاتے جائیں آپ کون ہیں؟ آپ کا تشریف لانا ہمارے لیے باعث برکت و رحمت ہے، آپ نے میری بے کسی میں مجھ پر رحم و کرم فرمایا، مجھ پہ رحم فرمایا۔ فرمایا میں ہی شفیع مجرمہ ہوں، میں ہی گناہگاروں کا سہارا ہوں، میرا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ سنتے ہی میرا دل باغ باغ ہو گیا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے لیے یہ تو فرمائیے کہ میرے باپ کا چہرہ کیوں تبدیل ہو گیا تھا؟ حضور نے فرمایا تیرا باپ سود خور تھا، اور قانون قدرت یہ ہے کہ سود خور کا چہرہ یا تو دنیا میں تبدیل ہو جائے گا یا آخرت میں، اور تیرے باپ کا چہرہ دنیا ہی میں بدل گیا تھا، لیکن تیرے باپ کی یہ عادت تھی کہ رات بستر پر لیٹنے سے پہلے 100 مرتبہ مجھ پہ درود پڑا کرتا تھا، پھر جب اس پر مصیبت آئی اس نے مجھ سے فریاد کی وانا غیاسن لیمن یکثر الصلاۃ علی، میں ہر اس شخص کا فریاد رکھوں جو مجھ پہ درود بھیجتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے۔ ایک اور کتاب کا حوالہ دے دیتا ہوں، نام ہے واعظ بے نظیر، صفحہ نمبر 24 ہے۔ اتنا زیادہ اس میں ملتا ہے کہ جب صبح ہوئی تو میں کیا دیکھتا ہوں، لوگ چاروں طرف سے جوک در جوک آ رہے ہیں۔ میں حیران تھا ان کو کس نے قبر کر دی۔ میں نے ان آنے والوں سے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا؟ انہوں نے بتایا ہم نے ایک ندا سنی ہے کہ جو چاہے اس کے گناہ بخش دیے جائیں، وہ فلاں جگہ فلاں شخص کی نماز جنازہ میں شریک ہو جائے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پھر نہایت ہی احتیاط سے تجہیز و تکفین کی گئی اور بڑی عزت و شان سے جنازہ پڑھا گیا اور میرے باپ کی تدفین ہوئی جو سرکار پہ درود بھیجتا ہے۔ سرکار دنیا میں بھی یاد رکھتے ہیں، نزا میں بھی یاد رکھتے ہیں، قبر میں بھی یاد رکھیں گے، میدان محشر میں بھی یاد رکھیں گے۔ پھر مل کے پڑھتے ہیں صلی اللہ علی محمد علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس آخری حکایت، کتاب کا نام سعادت الدار ہے، صفحہ نمبر 134۔ علی بن عیسیٰ وزیر فرماتے ہیں میں کثرت سے حضور پہ درود پڑا کرتا تھا، اتفاقاً مجھے بادشاہ نے وزارت سے معزول کر دیا تو میں نے خواب میں دیکھا میں دراز گوش پہ سوار ہوں۔ یہ ادب کی زبان میں گدھے کو دراز گوش کہتے ہیں۔ میں دراز گوش پہ سوار ہوں، پھر دیکھا کہ آقا دو جہاں سرکار کریم علیہ السلام تشریف فرما ہیں۔ میں برائے ادب جلدی سے نیچے اتر کر پیدل ہو لیا تو حضور نے فرمایا اے علی اپنی جگہ واپس چلا جا۔ تو میری آنکھ کھل گئی، صبح ہوئی تو بادشاہ نے مجھے بلا کر وزارت سونپ دی۔ اللہ اکبر، سرکار کا یہ فرمانا علی واپس اپنی جگہ پہ چلا جا، اس کا مطلب یہ تھا ہم نے تیری وزارت بحال کر دی۔ اب آخری بات، کشتی نوح میں نعرے نمرود میں، کشتی نوح میں نعرے نمرود میں، وطن ماہی میں یونس کی فریاد میں، آپ کا نام نامی ہے صلی اللہ، ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا ہے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1:27 ہو گئے، بس آخری ایک بات عرض کر دوں، ابھی یہ 24 پیج ہوئے ہیں اور ٹوٹل پیج یہ 44 ہے جو میں نے لکھے، ابھی صرف 24 ہوئے ہیں، اور جس دن یہ ساری تقریریں کتابی شکل میں لے کے آؤں گا انشاءاللہ تعالی تو نئے آنے والے علماء کے لیے بہت فائدہ مند باتیں ہوں گی۔ اللہ اکبر، صرف ایک بات عرض کرتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسلامی لشکر کے ساتھ جہاد کے لیے تشریف لے گئے. راستے میں ایک جگہ پر حضور نے پڑاؤ کیا. میں مفہوم پیش کر دیتا ہوں اس سارے واقعے کا. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے غلاموں سے کہا کہ ابھی کھانے کا وقت ہے, روٹی کا انتظام کیا جائے. روٹیاں جمع ہو گئیں لیکن سالن نہیں تھا. اللہ اکبر, ایک مکھی بھن بھناتی ہوئی حضور کی بارگاہ میں تشریف لے آئی اور حضور سے بات چیت کرنے لگی. حضور میرے بھی نبی ہیں, حضور سب کے نبی ہیں, سب کے آقا ہیں. اللہ اکبر, اس نے حضور سے بات چیت کی, حضور نے اس سے بات چیت کی. صحابہ کرام محو حیرت ہے, پوچھا یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا یہ مکھی کہتی ہے آقا سادی روٹی نہیں کھانے دوں گی, ہم نے ایک جگہ شہد تیار کر رکھا ہے, آپ اپنے کسی غلام کو بھیجے وہ شہد وہاں سے لے آئے اور آپ روٹی کے ساتھ شہد لگا کے کھائیں. حضور نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اور اپنے دو تین غلاموں کو بھیجا اور وہ گئے اور جا کر کے چھتے میں سے شہد نکال کے لے آئے. چھتے میں سے شہد نکالنا یہ آسان کام نہیں ہے, یہ بڑا مشکل کام ہے کہ مکھیاں ایک دم حملہ آور ہو جاتی ہے. لیکن یہاں پر معاملہ دوسرا ہے. گئے شہد لے آئے, حضور علیہ السلام نے اور غلاموں نے شہد سے روٹی لگا کے کھائی تو دوبارہ مکھی آ گئی. سرکار کی بات چیت ہو رہی ہے, وہ بات کر رہی ہے, میرے آقا جواب دے رہے ہیں. اب غلاموں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ مکھی کہہ جا رہی ہے. فرمایا میں نے اس سے پوچھا, اس نے پوچھا اے مکھی تو تو مختلف پھولوں کا رس چوستی ہے, اس میں کڑوے بھی ہوتے ہیں, نمکین بھی ہوتے ہیں, ترش بھی ہوتے ہیں, تو شہد میٹھا کیوں ہوتا ہے؟ کہا آقا آپ کی بات درست ہے, بات یہ ہے چوستے رہتی ہے, آپ پہ درود پڑتی رہتی ہے, یہ ساری مٹھاس جو شہد میں آتی ہے آپ پہ درود پڑنے کی وجہ سے آتی ہے. شہد کی مکھی درود پڑے تو شہد میٹھا ہو جائے. مسلمانوں اگر ہم درود پڑے ہمارا وجود میٹھا نہ ہو جائے, ہمارا ایمان میٹھا نہ ہو جائے. تو سب مل کے پڑھو صلی اللہ علی محمد وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر, لاکھ لاکھ احسان ہے. انسان ہو سکتا ہے کہنا کچھ چاہتا ہوں, الفاظ کچھ نکل گئے ہو. میں رب سے معافی مانگنے میں نہیں شرماتا. میں تجدید ایمان کے طور پہ کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مولا کریم ایمان پہ زندگی نصیب فرما, ساتھ ایمان کے قدم رسول اللہ علیہ السلام پہ موت نصیب فرما. مسجد کا کام بڑی تیزی سے جاری رہا اور الحمدللہ اب یہ جگہ بالکل پلین ہو گئی, ساری عمارت جو ہے وہ شہید ہوئی. انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت جلد اب تعمیراتی کام شروع ہو جائے گا. میرے والد محترم کا خواب انشاءاللہ تعالی پائے تکمیل تک پہنچے گا اور انشاءاللہ تعالی ایک شاندار مرکز اہل سنت و جماعت کا یہاں پر آپ کو کھڑا ہوا دکھائی دے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ آپ جانتے ہیں سارے معاملات یہ جمعے کے چندے ہی سے یہاں پر چلائے جا رہے ہیں, کیونکہ جو دکانوں کے کرائے آتے تھے اب دکان تو نہیں ہے تو اسی چندے سے چلتے ہیں. تو کارکنان آپ کے سامنے آئیں گے اور جتنا آپ سے ہو سکے, جو آپ سے ہو سکے آپ بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں آسانی پیدا فرما دے. اور یہ مسجد میمن مسجد مصلح الدین گارڈن یہ شاندار طریقے سے تعمیر ہو جائے تاکہ ہم واپس مسجد میں چلے جائیں اور مسجد میں ہم اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفلیں سجائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا یقیناً اجر عظیم آپ کو عطا فرمائے گا, ہم سب کو عطا فرمائے گا. بے شک تکلیفیں ہیں, مصیبتیں ہیں, ہم سب کے ساتھ تکالیف ہے. پانی کی تکلیف ہے, کھارا پانی ہے, پھر پنکھے وغیرہ, بجلی وغیرہ, یہ ساری چیزوں کے معاملات ہیں, وضو میں رش ہو جاتا ہے اور یہ معاملات ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہم ان معاملات سے نکل سکیں گے اور مسجد میں داخل ہو سکیں گے. آپ دعا کرتے رہے, بہت لوگوں کا تعاون ہے, بہت لوگوں کا تعاون ہے. جب مسجد مکمل ہو جائے گی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کن لوگوں نے کس کس طریقے سے میرے ساتھ تعاون کیا. الحمدللہ اور ان لوگوں کے نام نہیں لوں گا، چلو ذکر ہی نہیں کروں گا کہ کس کس طریقے سے تنقیدیں کی اور اس کام کو روکنے کی کوشش کی، وہ تو ذکر آپ ایک ہی طرف رکھ دے، انشاءاللہ جب یہ تعمیر ہوگا تو سب کی زبانیں اللہ ویسے ہی بند کر دے گا، اور جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ان پہ تنقید ہوتی ہے، اعتراضات ہوتے ہیں، چلے لوگوں کا کام اعتراضات کرنا ہے اور ہمارا کام اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے انشاءاللہ تعالی، پھر یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں سچ، 1535 سوسائٹیز ہے جو اب کراچی میں بننے کے لیے جا رہی ہیں، 1535 سوسائٹیز، اور الحمدللہ ان 1535 سوسائٹیز میں کوشش یہ ہے کہ ہر سوسائٹی میں اہل سنت و جماعت کی مسجد موجود ہو۔ تو یہ تو ایک ٹیسٹ کیس ہے، یہ 120 گز کا پلاٹ ہوتا ابھی تک تو میں مسجد بنا چکا ہوتا، یہ پہلا ہی ٹیسٹ آیا تو 15 کروڑ سے اوپر کا آ گیا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کام بڑے لیتا ہے تو اپنے نبی کی اولاد ہی سے لیتا ہے، یہ بڑے کام سید ہی لوگ کر سکتے ہیں، شاید یہ کام ہمارے حصے میں آیا لیکن انشاءاللہ رکے گا نہیں، ہم اسپتال کی طرف بڑھیں گے اور مساجد کی طرف بڑھیں گے، اسکول کی طرف بڑھیں گے، انشاءاللہ جو زندگی دی ہے اللہ تعالیٰ نے، سنیوں کو اچھا اسپتال دے کر کے جائیں گے، اچھا اسکول دے کر کے جائیں گے، اچھے سارے معاملات انشاءاللہ تعالیٰ دے کر کے جائیں گے اللہ تعالیٰ، بس ہم سب کو ایک دوسرے سے جڑے رکھے اور ہم لوگوں میں محبت اور پیار پیدا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔